بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
پہلا باب خاندانی حالات. نسب نامہ. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسے بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نفر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان. بخاری شریف باب مباس النبی جلد ایک. اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور کا شجرہ نسب یہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مروہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مروہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں. عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سنادوں کے ساتھ متفق مؤرخین سے ثابت ہے. اس کے بعد کے ناموں میں بہت اختلافات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں. خاندانی شرافت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب نجابت اور شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف اور اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بڑے دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے. چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے بادشاہ روم ہراکل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ یہ ہماری قوم میں اعلیٰ خاندان سے ہے. بخاری شریف جلد ایک صفحہ تین. حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بڑے دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قرائش کو چنا اور قرائش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. مشکات شریف. بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بڑا مرتبہ ہے کہ کوئی بھی نسب والا اور نعمت او بزرگی والا آپ کی مثال نہیں. قریش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سبھی حضرات اپنی خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جو آسمان پر چاند تارے بن کر چمکے. ان با کمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہے. ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے. فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سبھی سمندری جانوروں پر غالب آتا ہے اور کبھی شکست نہیں کھاتا. چنانچہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقتوں کی بنا پر تمام عرب کے قبیلوں پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے. چنانچہ اس بارے میں ایک شعر بہت مشہور ہے جس کا ترجمہ ہے کہ قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اس کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑے شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام امرت تھا، انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چرا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ملا کر تمام حاجیوں کو خوب کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چرا کرنے والا کہنے لگے، چنانچہ یہ عبد مناف کے سب سے بڑے اور با صلاحیت بیٹے تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت تھے۔ جب بالغ ہوئے ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خجراج کے ایک سردار امر کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا۔ ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے رستے میں مقام گھجا میں انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر بڑے ہوئے۔ جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شائبہ تھا۔ یہ بہت ہی نیک اور عابد و زاہد تھے۔ گاری ہیرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور بہت دن تک لگاتار اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر گاری ہیرا میں احتکاف کیا کرتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل رب خصوصاً قریش کو ان سے بہت عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے جو قبول ہو جاتی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے لوگوں کو بہت سختی سے روکتے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے، اس لیے ان کا لقب پرندوں کو کھلانے والا ہو گیا۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے۔ آپ بھی کعبے کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ حابی فیل کا واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت سانا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کرے۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص گھیز و غزب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاکھانہ کر کے اسے ناپا کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور کعبہ کو دھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے سارے اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھن لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ پہلے عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں بات کرنے کے لیے ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کے سردار उससे मुलाकात के लिए आए हैं, तो उसने आपको अपने खैमे में बुला लिया। जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा के एक बुलंद कामत, रुआबदार और निहायत ही हसीन और जमील आदमी है, जिनकी पेशानी पर नबी का नूर चमक रहा है, तो सूरत देखते ही बेख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताजीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर पूछा, ए सरदार कुरेश, यहां आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, हमारे ऊंटों और बकरियां वागेहरा जो आपके लश्कर के सिपाही ले गए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे हवाले कर दीजिए। ये सुनकर अब्राहा ने कहा, ए सरदार कुरेश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसला मंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊंटों और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूं, आपने इसके बारे में कोई बात ही नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है, वो अल्लाह का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबे की फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा अपने फिरूनी लहजे में कहने लगा, ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे को धाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूहे जमीन से इसका नाम और निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मुस्मार कर देना जरूरी समझता हूं। क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमाती की है, इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मुस्मार कर देना जरूरी समझता हूं। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर आप जाने और अल्लाह जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगु के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया, तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के कुछ आदमियों को साथ लेकर काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बिकरारी और गिरियाजारी के साथ दरबारी बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपने इताद शियारों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और अल्लाह की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहा जब सुबह को काबा धाने के लिए अपनी फौज और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मुखमास में पहुंचा, तो उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, अचानक बैठ गया। उसको बहुत मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इस हालत में अल्लाह की मदद अबाबिलों की शक्ल में नमूदार हुई और परिंदे झुंड के झुंड, जिनके चोंच और पंजों में तीन तीन कंकरियां थी, समुन्दर की जानिब से काबे की तरफ आने लगे। अबाबिलों के इस लश्कर ने अब्राहा की फौज के ऊपर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी के अब्राहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबिलों की संगबारी अल्लाह के कहर की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फौज के सरदार के सर पर गिरती थी, तो वो उस आदमी के बदन को चीरती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्राहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्राहा और उसके हाथियों साथ इस तरह हलाक और बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बूटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। चुनांचे कुरान मजीद की सूरह फील में अल्लाह ने इस वाकी का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया,
अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
ترجمہ کنز الایمان. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کے ڈاو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکریاں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے؟ تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پٹی. جب ابراہ اور اس کی لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا. ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب انہیں ایک خدا رشید بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہے. یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے. چنانچہ ان کی پیشانی میں نور نبوت اپنی پوری شان کے ساتھ جلواگر تھا. اس لیے حسن خوبی کے پیکر اور جمال صورت اور کمال سیرت کے آئینہ دار اور پارسائی میں یکتائے روزگار تھے کہ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں. مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب اور نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو. عجیب اتفاق کے ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے. ملک شام کے یہودی کچھ علاماتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر اس زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد یہی ہے. چنانچہ ان یہودیوں کی ایک مسلح جماعت نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر ڈالنے کی کوشش کی. اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑا لشکر مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں دھوکہ دے کر قتل کر دیا جائے. مگر اللہ تعالی کے کرم نے اس مرتبہ بھی بچا لیا. عالم ایک گیپ سے کچھ ایسے سوار نمودار ہوئے جو اس دنیا کے رہنے والوں سے کوئی مشبہات ہی نہیں رکھتے تھے. ان سواروں نے یہودیوں کو مار کر بھگا دیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مکان تک پہنچا دیا. وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا. اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عہد کر لیا کہ میں اپنی نور نظر آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے کروں گا. چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے کچھ دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا. خدا کی شان کے عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے. وہ ساری خوبیاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت وہب میں موجود تھیں. عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا. چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم میں جلواگر ہو گیا. اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجورے لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا. وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننیال بنو عادی بن نجر میں ایک ماہ بیمار رہنے کے بعد 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہی دار نابیگاہ میں آپ کی تدفین ہوئے. قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر لینے کے لیے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا. ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر گئی. حارث نے مکہ واپس جا کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم منانے لگا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا. خود حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کا ایسا درد بھرا مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے. روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا، یا اللہ، تیرا نبی یتیم ہو گیا. تو حضرت حق نے جواب دیا، تو کیا ہوا؟ میں اس کا حامی اور حافظ ہوں. حضور عالم کے والدین کا ایمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں. بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے، جبکہ بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. اس بارے میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک تھا، لیکن علماء متاخرین نے تحقیقات کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، بلکہ حضور عالم کے تمام آبا اور اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں. علماء متاخرین کے تحقیقات کے تین طریقے، پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، حضور کے والدین اور آبا و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے تھے، اس لیے مومن تھے. دوسرا زمانہ فترات، یہ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے اظہار نبوت سے پہلے وفات پا گئے تھے، جو زمانہ فترات کہلاتا ہے. جب ان تک دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں تو انہیں کافر کہنا ہر حالت میں غلط ہے. تیسرا زندہ کیا جانا، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. حضور کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ ضعیف ہے، مگر اس کی سنادیں اتنی کثرت سے ہے کہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے تک پہنچ گئی ہے. شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے پر کچھ رسالے تصنیف کیے اور دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلا شبہ مومن ہیں. حجت الوداع کا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حجات الوداع کے سفر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے پاس سے گزرے تو غم میں ڈوب کر رونے لگے، میں بھی رونے لگی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر گئے اور کچھ دیر بعد مسکراتے ہوئے واپس آئے. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، پہلے آپ رنجوگم میں ڈوب کر اترے اور اب خوشی سے مسرور ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا. میں نے اللہ تعالی سے ان کو زندہ کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالی نے ان کو زندہ کر دیا اور وہ ایمان لے آئی. قرآن اور حدیث سے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک مقتول کو زندہ کیا تھا جو اپنے قاتل کا نام بتا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے کئی مردے زندہ ہوئے. پھر حضور کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ جس حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت مانگی لیکن اجازت نہیں ملی، یہ واقعہ حجات الوداع سے پہلے کا ہے. جب حضور کے درجات بڑھتے ہی رہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ شرف بھی عطا فرمایا ہو کہ آپ کے والدین مومن بنا دیے گئے. تھازی ابو بکر ابن العربی مالکی سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ حضور کے آبا و اجداد جہنم میں ہیں، آپ نے فرمایا، یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے. سورہ عذاب. نعتیہ اشعار، حافظ شمس الدین دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے نبی پر رحیم ہونے کا احسان فرمایا. اللہ تعالی نے حضور کے ماں باپ کو زندہ فرمایا تاکہ وہ ایمان لے آئے. نتیجہ، حدیث کی روشنی میں علماء حق کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور تمام آبا و اجداد مومن ہیں. جس شخص کا حضور سے ایمانی لگاؤ ہے اس پر یہ لازم ہے کہ آپ کے والدین اور قرابت کا ادب و احترام کرے. صرف وہ لوگ جو قرآن اور حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہو چکے ہیں، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی، ان کا کافر ہونا تسلیم کیا جائے گا. اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک موک کیکانہ رسالہ بھی ہے، جس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد مسلمان ہیں. वाला ताला आलम। बरकाते नबुवत का जोर। जिस तरह सूरज निकलने से पहले सितारों की रोपोशी, सुबह सादिक की सफेदी और मुशरिक की सुर्खी सूरज निकलने की खुशखबरी देने लगती है, उसी तरह जब आफताबे रिसालत के तुलू का जमाना करीब आ गया तो अतराफे आलम में बहुत से अजीबोगरीब वाकियात और खावारी के अदात बतौर अलामात जाहिर होने लगे, जो सारी कायनात को झंझोर झंझोर कर ये बशारत देने लगे कि अब रिसालत का आफताब अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू होने वाला है। चुनांचे अस्हाबे फील की हलाकत का वाकिया। नागहान बरने रहमत से सर जमीने अरब का सर सब्ज ओ शादाब हो जाना। और बरसों की खुश्क साली दफा होकर पूरे मुल्क में खुशहाली का दौर शुरू हो जाना। बूतों का मुंह के बल गिर पड़ना। फारस के मजूसियों की 1000 बरस से जलाई हुई आग का एक लम्हा में बुझ जाना। किसरा के महल का जलजाला और उसके 14 कुंगुरों का मुनहदीम हो जाना। हमदान और तामत के दरमियान 6 मील लंबी और 6 मील चौड़े बहिराए सदा का याकायक बिल्कुल खुश्क हो जाना। शाम और कूफा के दरमियान वादी संबा की खुश्क नदी का अचानक जारी हो जाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के बदन से एक ऐसे नूर का निकलना जिसे बैरून के महल रोशन हो गए। ये सब वाकियात उस सिलसिले की कदरिया है जो हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले ही मुबशिरात बनकर आलमे कायनात को ये खुशखबरी देने लगे। मुबारक हो वो शे पर्दे से बाहर आने वाला है, गड़ाई को जमाना जिसके दर पर आने वाला है। हजरत अंबियाए किराम अलैहि सलाम से पहले ऐलाने नबुवत जो खिलाफी आदत और अकल को हैरत में डालने वाले वाकियात सादिर होते हैं, उन्हें शरीयत की इस्तिलाह में इरहास कहते हैं और ऐलाने नबुवत के बाद इन्हीं को मोजजा कहा जाता है। इसलिए मस्कुरा बाला तमाम वाकियात इरहास है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुवत से पहले जाहिर हुए, जिनको हमने बरकाते नबुवत के उनवान से बयान किया है। नंबर 1, मुहद्दिस अबू नायम ने अपनी किताब दलाइल नबुवा में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अनहुआ की रिवायत से ये हदीस बयान की है कि जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे नबुवत हजरत अब्दुल्ला की पुश्ते अकदस से हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अनु के बदन मुकदस में मुंतकिल हुआ, रूहे जमीन के तमाम जानवर खास तौर पर कुराइश के जानवरों को अल्लाह ताला ने गोया अता फरमाई और उन्होंने बाज़बानी फसे ऐलान किया कि आज अल्लाह का वो मुकदस रसूल शिकम ए मादर में जलवागर हो गया जिसके सर पर तमाम दुनिया की इमामत का ताज है और जो सारे आलम को रोशन करने वाला चराग है। मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को बशारत दी, इसी तरह समुन्दरों और दरियाओं के जानवरों ने एक दूसरे को ये खुशखबरी सुनाई के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ए बासादत का वक्त करीब आ गया। नंबर 2, खतीब बगदादी ने अपनी सनद के साथ ये हदीस रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमिना ने फरमाया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली आई जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हिनहिनाने और परिंदों के उड़ने की आवाज थी और कुछ इंसानों की बोलियां भी सुनाई देती थी। फिर एकदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने से गायब हो गए और मैंने सुना कि एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, मोहम्मद को मशरिक और मगरिब में सैर कराओ और उन्हें समुंदरों की भी सैर कराओ ताकि तमाम मखलूकात को उनका नाम, उनका हुलिया और उनकी सिफात मालूम हो जाए और उन्हें तमाम जानदार मखलूकात यानी जिनोइंस, मलाइका, चरिंद और परिंद के सामने पेश करो और उन्हें हजरत आदम अलैहि सलाम की सूरत, हजरत शीस अलैहि सलाम की मारिफत, हजरत नूह अलैहि सलाम की शुजात, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की खुल्लत, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، عطا کر کے انہیں تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق کی حسانہ سے مزیہ کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریشمی سبز کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے، واہ واہ، کیا خوب! محمد کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے، اقتدار اور غلبائے تات میں نہ ہو۔ پھر میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر تین شخص نظر آئے، پہلے کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تاشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انہوں نے انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد مجھے حوالے کر دیا۔